صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلى محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اپنے آخری نبی کی امت میں سے قرار دیا، نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پروردگار عالم سے نبی کی میلاد کی مناسبت سے، ان کے ذکر شریف کی مناسبت سے دعا کریں گے خدا انشاءاللہ ہم سب کو نبی کی شفاعت نصیب فرمائے، انشاءاللہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو نبی اور ان کی اولاد کے تابعداروں، جانصاروں، وفاداروں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی سعادت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور نبی خدا کے اوپر ایک بار پھر درود، ہدیہ درود ارسال کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اس مناسبت سے جو موضوع ہم نے انتخاب کیا ہے بہت سادہ سا ایک موضوع ہے، وہ یہ کہ رحمتوں للعالمین کی پیروی کیسے کریں، اور اس کے اوپر چند منٹ آپ کی خدمت میں آرائش پیش ہوں گے. اس سے پہلے کہ یہ عرض کریں کہ اس موضوع کے بنیادی کیا نکات رہیں گے، دو باتیں اس سے پہلے عرض کرنا چاہیں گے. وہ یہ کہ رحمتوں للعالمین کا ہی کیوں انتخاب، یعنی نبی کی اور بھی اور بہت ساری اوصاف، جس طرح اللہ کے 99 نام ہیں، نبی کے بھی اسماء ہیں، نبی کی بھی صفات ہیں، تو رحمتوں للعالمین کا ہی کیوں ہم نے انتخاب کیا. اور دوسری بات یہ تھی کہ اس کا ایک پس منظر بھی ہے، وہ بھی عرض کریں گے. دوسری بات یہ تھی کہ پیروی کا مطلب کیا ہوگا، جب ہم کہتے ہیں کہ ان کی پیروی کریں تو پیروی کس کو کہتے ہیں ہم لوگ، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر یہ پیروی کیسے کریں اس کو بیان کریں گے. تو پہلا معاملہ یہ کہ بھائی یہ جو ہم نے رحمتوں للعالمین کا انتخاب کیا، اس صفت ہی کا کیوں انتخاب ہوا، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہم سے چاہا کیا ہے. نبی کی ذات بہرحال ایک مجموعے کا حصہ ہے، ایک پورے نظام کا حصہ ہے، اور اس نظام کا نہ صرف حصہ ہے بلکہ اس نظام میں سر فہرست ان کی ہستی ہے. یہ جو خدا کا نظام ہے جس کے اندر نبی کی خلقت ہے، آئمہ کی خلقت ہے، ہم انسانوں کی خلقت ہے، پھر خلق کہاں ہوئے، ارسال یہاں ہوئے، پھر یہاں کب تک رہیں گے، پھر یہاں کے بعد کہیں اور جائیں گے، یہ جو پورا نظام ہے، یہ مادی دنیا سب سے چھوٹی ہے تو اتنی بڑی ہے کہ اس کا حساب معلوم نہیں ہے، کتنے ملین لائٹ ایئرز تک کائنات ہے، مادی کائنات، جبکہ یہ سب سے چھوٹی ہے اور یہ خدا کے نزدیک سب سے پست ہے. تو اس کے بعد جو کچھ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہے، اس پورے نظام کی خلقت کیوں ہو رہی ہے. تو مثال کے طور پر بہت ہی اجمال کے ساتھ چلتے ہوئے یہ کہ خدا تعالیٰ گویا کچھ لوگوں کو صالحین بنانا چاہتا ہے، جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا قرآن کریم میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کلمات شریفہ کے اندر کچھ جو منازل ہیں اعلیٰ انسانوں کے لیے، ان میں متقی ہے، محسن ہے مثال کے طور پر، اور جو ہم صفات اس کے اندر دیکھیں گے خدا کا خوف رکھنے والے خاشعین ہیں، ان سب میں جو سب سے اعلیٰ صفت، جو سب سے بڑا رینک جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سمجھ میں آتا ہے، وہ صالحین ہے، شاید اس سے بڑا رینک نہیں ہے. یعنی مثلا خدا تعالیٰ نے حتیٰ انبیاء کی زبان سے جو دعائیں جاری کروائیں اس کا بھی مقصد یہ بنایا کہ خدا الحقنی بالصالحین، مجھے صالحین سے ملحق کر دو. اب نبی دعا مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمیں صالحین سے ملحق کر دو. یا مثلا جب خدا تعالیٰ سورہ انعام کے اندر ایک جگہ کے اوپر سب سے زیادہ جو انبیاء کا تذکرہ ہوا ہے وہ سورہ انعام کے اندر آیات شریفہ کے اندر آیا. تو وہاں پر مثلاً جب حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس کا تذکرہ کیا تو خدا تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد کل من الصالحین، یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے. یوں لگتا ہے جیسے ہائیسٹ رینک کہیں پر اگر کوئی بنتا ہے تو وہ صالحین کا بنتا ہے. اب یہ جو صالحین ہیں ان کے اندر صلاحیت کس چیز کی ہے؟ کیونکہ ظاہر صالحین کا مطلب کوئی صلاحیت ہونی چاہیے نا، کہ جس کے یہ صالح ہوں. تو مثلا ایک پینسل کی صلاحیت یہ ہے کہ وہ لکھے، اور ایک مثلا مائک کی صلاحیت یہ ہے کہ یہ آواز کو ریسیو کرے، اور اسپیکر کی صلاحیت یہ ہے کہ آواز کو آگے پہنچائے. یہ جو افراد صالح ہوتے ہیں ان میں کس چیز کی صلاحیت ہوتی ہے؟ تو یہ صالحین ہوتے ہیں. یہ ہمیں حقیقت یہ ہے کہ تفصیل سے نہیں معلوم، اور شاید ہم سے اکثر کو اجمالاً بھی نہیں معلوم کہ یہ صلاحیت ہے کس چیز کی، کیا کروانا ہے ان سے. اگر خدا نمتال کسی کو کوئی صلاحیت دیتا ہے تو اس سے کوئی کام لے گا. اگر ہمیں کہتا ہے کہ سچے بنو تو سچے بنیں گے تو کوئی کام ہوگا، بیکاری میں کچھ نہیں ہے یہاں پہ. اگر خدا ہم سے کہتا ہے متقی بنو تو متقی کے لیے کوئی کام ہوگا، تبھی تو کہتا ہے کہ متقی بنو. اگر کہتا ہے صالحین بنو تو یہ صلاحیت کس چیز کی ہے اور کام کیا ہے صالحین کے پلے، یہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہتی ہے. لیکن کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بہت بڑا کام ہوگا کہ خدا سب کو بناتا ہے ادھر تک پہنچانے کے لیے، پھر کیا کام دیتا ہے اللہ جانتا ہے، وہ خدا کیا کام دیتا ہے ان کو. یہ جو عمل ہے کہ انسان، ایک عام انسان دنیا کے اندر آتا ہے، دین کے اوپر عمل کرتا ہے، جس کو ہم لوگ دینداری کہتے ہیں، زیادہ اچھا لفظ اس کا شاید عبودیت ہوگا، اللہ کی بندگی نہ کہ عبادت. تو یہ جو عمل ہے کہ انسان یہاں پہ رو شکل میں آتا ہے، خام شکل میں آتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، بندگی کرنے کے بعد صالح بنتا ہے، یہ پورا نظام ہے ہمارا، ہدف یہ ہے. یہ جو عمل ہے خدا تعالیٰ اس کے اندر انسان کو درجے بے درجے بڑھا رہا ہے کہ مثلا یہ کر لو یہ تو یہ رینک ہو جائے گا، یہ کر لو تو یہ ہوگا، یہ کر لو تو یہ ہوگا. اب ہمیں اور آپ کو جو اس راستے کے راہی ہیں، چلنے والے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں چلنا ہے وہ کیا اسٹیپس ہیں. اگر کسی انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اسٹیپس کیا ہیں تو کام آسان ہے، اس کے مقابلے میں جس کو پتہ نہ چلے کہ اسٹیپس کیا ہیں تو وہ جمپس مارے گا، چھلانگیں مارے گا اور صحیح جگہ پہ نہیں پہنچے گا. تو مثال کے طور پر میں جناب علی ابھی اس راستے پہ چلنا شروع نہیں کیا ہے اور میں نے کوئی ایسا کام شروع کر دیا جو پانچویں سیڑھی کا ہے، ارے میں تو ابھی گراؤنڈ فلور پہ کھڑا تھا، پانچویں سیڑھی کا کام کرنا شروع کر دیا، ظاہر ہے کہ میں کہیں نہیں پہنچ پاؤں گا. اب میں نے پانچویں سیڑھی کے اوپر پہنچنے کے لیے محنت کر دی ہے اور پہلی چار سیڑھیوں کی خبر نہیں ہے، تو کیسے پہنچے گا؟ یہ بے تکی حرکتیں ہم لوگوں سے ہو جاتی ہیں. کیوں؟ چونکہ ہمیں اسٹیپس نہیں پتہ ہے، ہمیں ترتیب نہیں پتہ ہے. وہ تو خدا کا دین ہمارا ساتھ دیتا ہی ہے، مثلا خدا کے دین نے کہا کہ بھائی نماز پڑھو، سچ بولو، یہ کرو وہ کرو، تو اس میں بھی خدا تعالیٰ نے ہمیں مرحلہ بمرحلہ ڈال دیا کام کے اندر کہ چلو تمہارے پاس بہت زیادہ علم نہیں ہے، کم سے کم یہ تو کرو، تو کم از کم ایک راستے کے اوپر تو رہو گے. اب کسی کو اگر سمجھ میں آ جائے کہ بھائی یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے چلنا ہے تو زندگی اور آسان ہو جائے گی اس کی. تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی خدا تعالیٰ کی اوصاف کو اپنے اندر لے کر آنا ہے، اتنی اوصاف لے کر آئیں کہ صالح بن جائیں. یہ جو اوصاف لے کر آئیں اس میں کن صفتوں کو اپنے اندر لے کر آئیں تو کام صحیح ہوگا. تو مثلا بہت اجمالی طور پہ اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، تو ہم عرض کرتے تھے معمولاً کہ بھائی یہ جو اللہ کے نبی نے اعلان نبوت سے پہلے اپنے آپ کو صادق اور امین ثابت کیا، یوں لگتا ہے جیسے ہر دیندار کی، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پری ریکوزٹ، پہلی شرط دیندار بننے کی یہی ہے کہ صادق بنو اور امین بنو. کہ اگر صادق بنو گے اور امین ہوگے تو تم دیندار ہوگے، اور اگر صادق اور امین نہیں ہوئے تو شاید ظاہر میں نمازی ہوگے، شاید ظاہر میں روزے دار ہوگے، شاید ظاہر میں مقرر ہوگے، خطیب ہوگے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگے، لیکن دیندار نہیں ہوگے، جس کو ہم لوگ عبودیت کہتے ہیں. بندگی کے لیے کیا شرط ہے؟ بندگی کے لیے شرط ہے صداقت، اور بندگی کے لیے شرط ہے امانت۔ یہاں سے شروع کرنا پڑے گا۔ جب ہم نے پہلے ہم اس کو کہا کرتے تھے، پھر ہمیں سمجھ میں آیا کہ نہیں، اس سے پہلے بھی ایک شرط ہے۔ یہ تو ہم نے ظاہر ہے نبی کی ذات سے سیکھنے کی کوشش کی نا، کہ نبی نے قرآن کریم لوگوں کو سکھانے سے پہلے یہ ثابت کیا کہ میں صادق ہوں، اور اللہ کے نبی نے نماز اور روزہ سکھانے سے پہلے یہ ثابت کیا کہ میں امین ہوں۔ تو جو اللہ کے نبی کے اطراف میں اگر کوئی تھا تو اس کو بھی یہی مرحلہ گزارنا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے اس سے پہلے بھی اور کچھ کیا۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ پہلی شرط ہے، اور اگر وہ حاصل ہو جائے تو پھر یہ باقی کام آسان ہے، اور اگر خدا نہ کرے وہ حاصل نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی بھی دھوکہ رہے گا۔ دھوکہ کیا رہے گا؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں صادق ہوں لیکن صادق نہیں ہوں گا، میں سمجھ رہا ہوں کہ میں امانت دار ہوں لیکن امانت دار نہیں ہوں گا، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں لیکن شاید اللہ کا بندہ نہیں ہوں گا، اگر وہ شرط پوری نہیں ہوئی۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط ہے جس کے اوپر خدا نے نبی کو زمین پر بھیجا ہے۔ خدا نے اللہ اپنے نبی کو بہت سارے القاب سے نوازا ہے، آپ اور میں جانتے ہیں، قرآن کریم میں، غیر قرآن کریم میں تذکرہ موجود ہے اللہ کے نبی کے القاب کا، لیکن ایک صفت خدا کی ایسی ہے جو خدا نے کہا یہ میری سب سے بڑی صفت ہے، اور ایک صفت اللہ کے نبی کی ایسی ہے جس کو کہا کہ یہ ان کی سب سے بڑی صفت ہے۔ تو جو اپنی اس نے سب سے بڑی صفت قرار دی، وہ فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے۔ یعنی اگر اللہ کی دو صفتیں ایک دوسرے کے سامنے ہوئیں تو کون سی صفت مقدم ہوگی؟ صفت رحمت۔ تو مثلا ایک طرف ایک قاضی بیٹھا ہوا ہے اور وہ جج فیصلہ کرتا ہے، تو ایک عدالت کا تقاضا ہے اور ایک رحمت کا تقاضا ہے۔ تو قاضی کس کے اوپر عمل کرے گا؟ قاضی تو عمل کرے گا عدالت کے اوپر، اور اللہ کس پہ عمل کرے گا؟ اللہ عمل کرے گا رحمت کے اوپر۔ کیوں؟ اگر وہ اپنے بندوں کے ساتھ عدل کرے تو یہاں کسی نے بچنا نہیں ہے۔ لہذا دعاؤں کے اندر فرمایا کہ ربنا عاملنا بفضلك یا کریم ولا تعاملنا بعدلك یا رحیم، اے رحیم عدل سے معاملہ نہ کر۔ تو خدا نے اپنے اوپر کچھ صفتوں کو لکھ دیا ہے، وہ صفتیں اس کی سب سے زیادہ بارز، واضح، روشن صفتیں قرار پا رہی ہیں، اور وہ مقدم صفتیں تمام صفتوں کے درمیان اگر مقابلہ ہو جائے، اور وہ صفت رحمت ہوئی۔ اگر ایسا ہے کہ خدا کے اندر صفت رحمت سب سے مقدم ہے، اور انسانوں کی زندگی میں یہ اللہ کی صفت سب سے زیادہ واضح ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کے اوپر نثار کی ہے، تو اب اگر وہ اپنا آخری نبی بھیجے تو کس صفت کے ساتھ بھیجے؟ جو بھی نبی ہوتا ہے وہ خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کا جانشین ہوتا ہے۔ جانشین تو وہی ہوگا جو اللہ کی صفات کے اندر جانشینی کرے گا۔ یہ جو خدا نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفۃ، یہ خلافت حکومت کی نہیں ہے، حکومت بھی اس کا ایک پہلو ہے، یہ خلافت دولت کی نہیں ہے، دولت بھی اس کا ایک پہلو ہو سکتا ہے، یہ خلافت حتی علم کی بھی نہیں ہے مثلا، کیونکہ علم بھی ایک پہلو ہے، لیکن یہ خلافت اوصاف کے اندر ہے۔ خدا خود ایسا ہے اور زمین پر ایسا دیکھنا چاہتا ہے، اور نظام سارا اسی لیے بنا ہے، اور اس صلاحیت کا جو ورڈ ہے وہ یہ جو خلافت کا ورڈ ہے، یہ دونوں نزدیک آئیں گے، اور یہ ہمیں سمجھا سکتا ہے خلافت کا تصور کہ وہ صلاحیت کس چیز کی ہوگی۔ کیونکہ خلافت اپنے اعلیٰ ترین مفہوم میں جب پہنچتی ہے تو صالح بندہ بناتی ہے، جب کسی کے اندر خلافت الہیہ بہترین شکل میں ظاہر ہوتی ہے تو وہ صالح بندہ ہوتا ہے۔ وَكُلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو اب خدا نے اپنی مخلوقات کے لیے، قیامت تک کی مخلوقات کے لیے بہترین ہادی بنا کر کسی کو بھیج رہا ہے، تو اس کے اندر کون سی صفت واضح ترین صفت قرار دے؟ وہی جو اس کے اندر صفت واضح تھی۔ اس کے اندر کون سی صفت واضح تھی؟ رحمت واضح تھی، اس لیے اس نے رحمت للعالمین بنا کر دیا، اور یہ خدا کی رحمت تھی جو نبی مرسل کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ خدا جس نے کتب علی نفسہ الرحمہ لکھا، اور وہ اس نے نبی بنایا، اپنا آخری کامل نبی بنایا، کامل انسان بھیجا، اور وہ رحمت للعالمین بھیجا. اب یہ خدا اس نبی کے ساتھ ایک امت تشکیل دے تو اس امت میں کیا دیکھنا چاہے گا؟ رحیم دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا؟ اس کی پہلی خواہش یہ ہوگی کہ وہ رحیم بنے. خدا خود کتب علی نفسہ الرحمہ ہے، نبی رحمت للعالمین ہے، امت میں کون سی صفت ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے صفت رحمت ہونی چاہیے. صفت رحمت کیا مطلب؟ صفت رحمت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری انٹری کا پرمٹ ہے، امت محمدی میں داخل ہونے کا پرمٹ اس کے پاس ہے جس کے اندر صفت رحمت ہے، وہ امت محمدی میں داخل ہوا، لہذا امت مرحومہ کہلاتی ہے. یہ امت مرحومہ ہے، اس کے اوپر رحمتیں نازل ہوئی ہیں اللہ کے نبی کے ذریعے سے، اور اس امت کی واضح نشانی وہی صفت رحمت بنے گی. اشداء علی الکفار رحما بینہم، یہ خدا نے جب اپنے نبی کے اصحاب کو بیان کیا تو کہا ان کے اندر بھی صفت رحمت ہے. بس ایک عجیب سلسلہ بنا، خود خدا رحیم ہے، نبی اس کا رحمت للعالمین ہے، اس کے اصحاب رحما بینہم ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم یہاں سے شروع کرنا چاہیے، صفت رحمت ہمارے اندر ہونی چاہیے. یہ اس موضوع کا پس منظر ہے کہ جب ہم کہتے ہیں رحمت للعالمین کی پیروی کیسے کریں تو کیوں اس کا انتخاب اس پس منظر کی وجہ سے کہ بھائی ہم معاملہ ہی سارا اسی کا ہی ہے. تو اگر میں نے نبی سے وضو سیکھا، میں نے نبی سے روزہ سیکھا، میں نے نبی سے حج سیکھا، میں نے نبی سے قرآن سیکھا اور رحمت نہ سیکھی تو پھر کیا سیکھا؟ تو کچھ بھی نہیں ہوا، سب بیکار ہو گیا. اس کا وہی نہیں ہے جو سب سے عظیم تھا ان کے اندر، تو جو خدا نے ان کی طرف سے رکھا تھا، تو پھر باقی کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ میں نے کچھ نہیں سیکھا ہے، میں نے ظاہر میں ان کی پیروی کی ہے لیکن حقیقت میں ان کی پیروی نہیں کی اگر صفت رحمت میرے اندر ظاہر نہیں ہو رہی. تو یہ تو ایک معاملہ ہو گیا، رحمت للعالمین کیوں انتخاب کیا. دوسرا معاملہ تھا پیروی کیسے کریں. پیروی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انسان، سب جانتے ہیں کہ انسان کوئی سادہ مخلوق نہیں ہے، چاہے وہ جو انسان کے پیچھے روح نہیں دیکھتے وہ بھی جانتے ہیں کہ اگر انسان صرف بدن ہو تو بدن بھی کوئی سادہ بدن نہیں ہے، اس کا جسم ہو تو یہ بھی کوئی سادہ جسم نہیں ہے. کیا نشانی اس بات کی؟ ہر سال سینکڑوں ارب ڈالر خرچ اس بات کے اوپر ہو رہے ہیں کہ یہ سمجھیں یہ جسم کیا ہے. اس کے دل کو سمجھنے کے لیے اتنے اسپیشلسٹ چاہیے، اس کے دماغ کو سمجھنے کے لیے اتنے اسپیشلسٹ چاہیے. سینکڑوں سال سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود نئے نئے معرکے اس کے ظاہر ہوتے ہیں، اور ہر نئے معرکے کے اوپر مثلا ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی ہم تو سمجھ ہی نہیں سکے تھے یہ اصل میں کیا ہے. ابھی مثلا میں آج صبح کہیں پڑھ رہا تھا کہ بھائی ایک مسئلہ ہے، معمولاً کہتے ہیں کہ تقریباً 15% آبادی کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، کانوں کے اندر وسلنگ، کانوں کے اندر ٹک ٹک کر کے ایک آواز آتی ہے. اس کو کبھی مثلا مختلف انگلش کے لہجوں میں کوئی ٹینائٹس کہتا ہے، کوئی اور طرح سے کہتا ہے. تو مثلا یہ وسلنگ جو کان کے اندر ہوتی ہے کیا ہے؟ اب اس کی پتہ نہیں کتنے عرصے سے رپورٹ ہے کہ ہاں بھائی یہ ہوتی ہے، کتنے عرصے سے رپورٹ ہے، یعنی سمجھنا کہ 2000 سال پہلے کا کوئی میڈیکل سائنس کا لٹریچر ہے تو اس میں بھی رپورٹ ہے کہ ہاں بھائی یہ انسانوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اتنے 1000 سال سے یہ مسئلہ موجود ہے، اور ابھی کتنی آبادی کے اندر ہے؟ آن ایوریج کہہ رہے ہیں 13-15% آبادی کے ساتھ یہ ایشو ہے، ٹینائٹس، ٹنگ ٹنگ بجتی رہتی ہے اندر، کسی کو وسلنگ ہوتی ہے، کسی کو ٹون آتی ہے، کسی کو زوم کی آواز آتی ہے، کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ کچھ ہے. تو بھائی یہ ہے کیا، ادھر کان کے اندر ہے یا کہاں پر ہے؟ تو میں آج یہ پیپر پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا بھائی یہ پتہ چلا ہے کہ یہ معاملہ صرف کان کا نہیں ہے، کان سے لے کے دماغ تک کا، اور دماغ میں پتہ نہیں کہاں کہاں تک کا معاملہ ہے. کیا بات ہے؟ کان میں ایک آواز آ رہی ہے. ابھی تک میڈیکل سائنسز میں اس کا کوئی ٹریٹمنٹ واضح نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا قدیم زمانے سے موجود ہیں. پتہ نہیں ایک میں کہیں پہ دیکھ رہا تھا، اس نے لکھا کہ ڈبل روٹی لو، اس کو آدھا کاٹو، جو موٹا والا لیف ہوتا ہے ہمارا تو خیر وہ سلائس ہوتے ہیں موٹا لیں مثلا اس کو آدھا کاٹیں گرم گرم لے کے دونوں کانوں پہ رکھیں اس سے آواز ختم ہو جائے گی. قدیم زمانے پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں ابھی تک سالو نہیں ہوا ہے. کمپلیکیشن یہ ہے انسان کے اندر. وہ جو کہتے ہیں کہ انسان صرف بدن ہے وہ کہتے ہیں بھائی یہ بدن بھی سادہ بدن نہیں ہے, یہ بہت پیچیدہ بدن ہے اور اس کے پیچھے کیا کیا مسائل ہیں, کیا کیا اس کے راز ہیں اللہ جانتا ہے کیا کچھ ہے. بیٹھے بیٹھے انسان یادداشت کھو بیٹھتا ہے, بوڑھا ہونے لگتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا بھائی میرے ساتھ جوانی میں کیا تھا, اپنے اعزاء اقربا کو بھلا دیتا ہے, ساری زندگی کے اچیومنٹ 50-60 سال پتہ نہیں اس نے ڈاکٹر بنا پی ایچ ڈی کی رائٹر بنا یہ کیا وہ کیا, بعد میں دماغ سے سب غائب ہو. کچھ وقت پہلے مثلا میں انگلینڈ میں ایک جگہ پہ گیا جہاں پہ اولڈ لوگوں کا اولڈ ہومس جس کو ہم لوگ کہتے ہیں وہاں پہ گیا تو وہ ایک آدمی کو اس نے ملوایا مجھے, کہنے لگا دیکھیں آپ اس سے بات کریں. تو اس نے تعارف کروایا, کہنے لگا آپ کون ہیں, تو اس نے کہا آئی ایم ڈاکٹر فلاں فلاں. تو اس نے کہا کہ آپ کا اسپیشلائزیشن کیا تھا, اس نے کہا میرا اسپیشلائزیشن برین کی سرجری کا ہے, نیورولوجسٹ ہوں میں, یہ ہوں میں برین سرجری کرتا ہوں. کتنے سال پہلے تک آپ سرجری کرتے تھے, کہنے لگا 2 سال پہلے تک. تو میں نے پوچھا آپ کیا ہوا, کہنے اس کو الزائمر ہو گیا سب بھول گیا. 2 سال پہلے تک یہ لندن میں برین کی سرجری کرتا تھا, اتنا کماتا تھا جس کو ہم لوگ کے حساب سے کہیں گے بے حساب کماتا تھا, ابھی سب بھول گیا. کہاں بیٹھا ہوا ہے, وہاں بیٹھا ہوا ہے جو پریکٹیکلی موت کا انتظار کر رہا ہے کہ بھائی اب چلو بس فارغ ہونا ہے. یہ انسان ہے, حتیٰ اگر بدن ہونا اتنا کمپلیکیٹڈ ہے. اچھا ہم جانتے ہیں کہ یہ صرف بدن نہیں ہے, یہ روح کے ساتھ, اور روح کے ساتھ جو اس کا کمپلیکیشن ہے وہ اتنا ہی کمپلیکیٹڈ ہے جتنی روح کمپلیکیٹڈ ہے, جتنی روح کی پیچیدگی ہے. روح کی پیچیدگی کتنی ہے, خدا نے متعال فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ هُوَ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تمہیں علم بہت کم دیا گیا ہے. اے نبی آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, انہیں بول دیجئے کہ یہ امر رب سے ہے, میرے رب کے امر سے ہے, اور جو تمہیں علم دیا گیا ہے وہ بہت کم دیا گیا ہے. کیا مطلب؟ واضح مطلب کہ بھائی تم اس روح کے بارے حقیقت پہ احاطہ نہیں کر سکتے. اب ایک بدن ہے ہمارے پاس وہ بھی کم نہیں ہے, ایک روح ہے جس کو خالق خود کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہیں اس کی پیچیدگیاں سمجھ میں نہیں آنے والی. اچھا ان بٹوین بھی کچھ ہے, ہاں ایک اور بیچ میں ہے, وہ کیا؟ ہماری نفسیات, ہماری عادتیں, ہماری تجربوں کی یادداشت, یہ سب بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے اور وہ سب اتنا کمپلیکیٹڈ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور کیا کمپلیکیشن ہے آپ جا کے دیکھ لو کہ انسانوں کے ساتھ بیٹھو تو آپ کو لگے گا کہ اگر مثلا دنیا میں 7 ارب انسان ہیں تو 7 ارب شخصیتیں ہیں, یہاں ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے. اب ہمارا سوال کیا تھا, پیروی کسے کہتے ہیں, کس کو پیروی کہتے ہیں؟ مثلا میں نبی کی پیروی کروں تو کس میں پیروی کروں؟ آپ ہر چیز میں پیروی کرو. علامہ طباطبائی نے ایک کتاب لکھی جس میں اللہ کے نبی کی سنتوں کو جمع کیا, اور اگر ان کو کوئی روایت مل گئی کہ یہ بھی نبی کی سنبی نے ایک دفعہ کیا تھا تو انہوں نے اس کتاب کے اندر رکھ دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں طے کیا کہ اللہ کے نبی کی جتنی سنتیں تھیں چاہے نبی نے ایک دفعہ بھی کیا ہو تو میں زندگی میں کروں گا. تو پتہ نہیں کیا کیا روایتیں ان کے پاس تھیں جو انہوں کو ساری زندگی انہوں نے اپنی اس کے اوپر لگا دی کہ مجھے نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہے. اور یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ ذکر ہے علامہ طباطبائی کا. کون؟ جس نے تفسیر المیزان جیسی کتاب لکھی ہے. اتنی بزرگ شخصیت, اور انہوں نے کہا کہ مجھے اگر نبی نے کوئی کام ایک دفعہ بھی کیا نا زندگی میں مجھے یہ کرنا ہے. پیروی کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر کوئی نبی کی پیروی کرے گا تو اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے, کہاں پہنچے گا. اب ہم پیروی کہتے کیسے ہیں؟ بھائی آپ نے پانی پیتے وقت سیدھے ہاتھ میں پانی پیا یہ سوچ کر کے سنت نبی ہے, یہ بھی پیروی. 3 گھونٹ میں پیوں گا یہ بھی پیروی ہے, بسم اللہ کہوں گا یہ بھی پیروی ہے, اللہ کا شکر کروں گا, سب کچھ پیروی میں. لیکن سوال یہ ہے کہ بھائی یہ تو آپ نے پیروی کر لی جسمانی عادتوں کی, اللہ کے نبی کا ایک اخلاق بھی تو ہوگا جو جسمانی عادتوں کے پیچھے ہوگا. اس میں بھی تو پیروی کرو. تو بھائی یہ تو جسمانی عادت ہو گئی، ہاتھ اٹھایا سیدھے ہاتھ سے پانی اٹھایا، اس کے بعد ایک اخلاق ہے. اخلاق کیا ہے؟ شاکر بنو، اللہ کے شاکر بندے بنو، اللہ کے صابر بندے بنو، اللہ کے بندے بنو، نہ اپنے بندے بنو، اللہ کے بندے بنو. یہ اخلاق ہے نبی. ایک مثلا ہم نے جملہ کہہ دیا اس کے بارے میں بھی، اچھا اس اخلاق کے پیچھے ایک عقیدہ بھی ہوگا، پیروی کس میں کروں صرف؟ اس میں بھی تو کروں. بس پیروی آسان نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں پیروی یہ کہ مثلا میں نے گھر سے نکلتے وقت بال بنا لیے، یہ بھی سنت نبوی ہوگی. وہ تو صحیح ہے، یہ بھی سنت نبوی ہے، لیکن اور بھی تو ہے، اس کے پیچھے گہرائی بھی تو ہے. مثلا یہ تو میں نے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی گھر سے نکلتے وقت بال بناتے تھے. بال کیوں بناتے تھے؟ اپنی زینت کے لیے بناتے تھے، مخلوق کو دکھانے کے لیے بناتے تھے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بناتے تھے. اللہ کی خوشی بال بنانے میں کیوں تھی؟ اس میں بھی تو جاؤ، اخلاق نبی میں بھی تو جاؤ. ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے، ہم اللہ کے نبی کی پیروی کے نام پر جو آسان ترین کام ہے بس وہ کریں گے. وہ کسی نے کہا کہ بھائی تم روزے دار کو روزہ کھلواؤ، افطار کراؤ، چاہے ایک کھجور. تو بھائی نے کہا بس میں ایک ہی کھجور دوں گا، میں دو نہیں دوں گا اس کو. خدا نے کہا نبی کی پیروی کرو چاہے پانی پینے میں بھی ہو. تو اس نے کہا بس میں پانی پینے میں ہی پیروی کروں گا. بھائی یہ تھوڑی کہا تھا، یہ کہا تھا کہ ادخلوا فی السلم کافتن، تم پورے کے پورے سلم کے اندر داخل ہو جاؤ، پورے کے پوری پیروی کرو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ جو اللہ کے نبی کی پیروی ہے یہ اس کسی درجے کے اوپر ہونی چاہیے. تو خود خدا نے فرماتا اتنی پیروی کرو کہ اگر وہ کوئی حکم دے دل میں بھی اس کے خلاف رنج احساس نہ کرو. یہ پیروی صرف جسمانی ہے؟ ایک پیروی ہوتی ہے جسمانی پیروی ہوتی ہے، ایک پیروی ہوتی ہے اخلاق کی پیروی ہوتی ہے. مثلا انہوں نے کہا الحمدللہ، ہم نے بھی کہا الحمدللہ، عادتوں کی پیروی ہو گئی. لیکن یہ پیروی ہے، یہ بھی عادت فزیکل ہے. انہوں نے کہا الحمدللہ، میں نے بھی کہہ دیا الحمدللہ. ابھی یہ بھی تو پوچھو کہ الحمدللہ کے پیچھے ان کی فکر کیا تھی، وہ بھی تو لے کر آؤ. ہم لوگ جسمانی پیروی کر رہے ہیں، لیکن جسمانی پیروی کے پیچھے جو ان کی اخلاقی پیروی تھی، اور اخلاقی پیروی کے پیچھے ایک اور پیروی کیا ہے؟ جذبات کی پیروی. ان کے جذبات تابع تھے. ہمیں یہ پیروی میں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جذبات ان کے جذبات کے تابع ہوئے یا نہیں ہوئے. اگر ہم دعوے میں کہتے ہیں اللہم اجعل محیا یا محیا محمد و آل محمد، تو کیا یہ صرف نام میں ہے؟ میری زندگی وہ بنا دے جو ان کی زندگی تھی، یا جس زندگی پہ وہ خوش تھے، تو یہ صرف ناموں کے اندر تو نہیں ہے. یا مثلا اگر خدا مثال کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، تو یہ تمسک کیا صرف ناموں کے اوپر ہے؟ کیا تمسک صرف ظاہر کے اوپر؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے ایسا. مثلا جسمانی اعمال کے پیچھے، عادات کے پیچھے اخلاق، اخلاق کے پیچھے جذبات، اور جذبات کے پیچھے ایک شخصیت ہے. اب یہاں پر ایک ہم ایک اور پوائنٹ کے اوپر جلدی سے اس کو اشارت عرض کر دیں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں جتنا اس معاملے کے اوپر سوچ رہا ہوں کہ مثلا مجھے اپنی زندگی میں بہتری کیا کرنی چاہیے، تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اس پر کی طرح ہوا کے ذریعے نہیں اڑنا چاہیے مجھے، میری کوئی بیس ہونی چاہیے. ایک ایک ہوا آئے یوں اڑائے، یوں اڑائے، میں اڑتا رہا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے مجھے. آج معاشرے میں ایک چیز مشہور ہو گئی، میں وہی کر رہا ہوں. کل معاشرے میں کوئی اور چیز مشہور ہوئی، میں وہی کر رہا ہوں. آج یہ کیوں کر رہا تھا؟ چونکہ سب کر رہے ہیں. اور کل وہ کیوں کروں گا؟ چونکہ سب کریں گے. بھائی تم تو پھر اس پر کی طرح بے بنیاد ہو، تمہارا تو اپنا کوئی وزن ہی نہیں ہے، تمہاری تو اپنی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جہاں کی ہوا چلے گی تم وہی کرو گے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں سکھایا ہمیں، اللہ کے نبی نے شخصیت سکھائی، اللہ کے نبی نے قانون سکھایا. اگر میں اللہ کے نبی کی پیروی کروں کس درجے تک جاؤں، تو مجھے سمجھ میں آیا ہم لوگوں نے اپنی اپنے اندر تین انسان چھپائے ہوئے ہیں. میں اس بات پہ بہت معتقد ہو رہا ہوں, اس سال مجالس میں اس کو بہت ریفلیکٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر تین انسان چھپے ہوئے ہیں. ایک وہ انسان ہے جو ہم دکھاتے ہیں دوسروں کو, اچھا اس میں بھی کئی قسم ہیں. امام بارگاہ میں اپنے آپ کو ایک طرح دکھاتے ہیں, روڈ پہ چلتے ہوئے ایک اور طرح دکھاتے ہیں, اگر میں ایئرپورٹ میں بیٹھا ہوں تو میں اپنے آپ کو ایک اور طرح دکھاؤں گا, اور اگر مارکیٹ میں جاؤں گا تو ایک اور طرح دکھاؤں گا. تو دکھانے والا بھی ایک نہیں ہے, دکھانے والے بھی پانچ دس ہیں ہمارے پاس. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی اور, اپنے دکھانے کے بھی بہت ہیں, وہ بھی ہم استاد ہو گئے ہیں اس کے اندر. تو کئی انسان دکھانے کے ہو گئے. اچھا یہ تو ایک کیٹیگری ہو گئی دکھانے والا. آپ خود سوچ لو, ہمارے بچے بھی یہی سیکھ رہے ہیں ان سے. ہمارا بچہ اگر مثال کے طور پر فرض کرو امام بارگاہ کے اندر بیٹھا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک طرح دکھائے گا. اچھا اگر اسکول کے اندر گیا ہے تو وہ ایک اور طرح دکھائے گا, اور اگر بازار میں چل رہا ہے ایک اور طرح دکھائے گا. ہمارے دکھانے والے بھی کئی قسم کے ہیں. ایک کیٹیگری یہ ہو گئی, ایک وہ انسان ہے جو دکھانے کا ہے, یہ ہے. دوسرا کون ہے؟ دوسرا وہ انسان ہے جو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. ہم اپنے آپ کو دکھاتے کچھ اور ہیں لیکن اندر سے اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتے ہیں. تو مثال کے طور پر میں شاید آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ میں بہت متواضع ہوں, بہت منکسر مزاج ہوں, میں بڑے ٹھنڈے دماغ کا ہوں, لیکن گھر میں میں اصل میں ہٹلر ہوں, جلاد ہوں. یہ میں کسی کو نہیں دکھاؤں گا. یہ ہو سکتا ہے, ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. تو ایک وہ, اس میں بھی ذرا سا ایک فرق ہے, یہ بھی کہیں دکھانے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ جو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اصل میں وہ کیا ہے, اس میں بہت فرق ہے اس سے جو میں دکھاتا ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ظاہر میں بہت سخت دکھاؤں کہ میں بہت سخت انسان ہوں, اور اندر سے میں اتنا سا کبوتر نکلوں, بزدل. اپنی بزدلی کو چھپانے کے لیے ظاہر میں اپنے آپ کو سخت دکھاتا ہوں. اچھا میں اپنی بزدلی کو پہچانتا ہوں یا نہیں پہچانتا؟ بعض اوقات پہچانتا بھی ہوں. مثلا میں اتنا عالم نہیں ہوں فرض کریں, اور میں دکھاؤں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں, اور میں جانتا ہوں کہ میں عالم نہیں ہوں یا نہیں جانتا؟ جانتا ہوں کہ مثلا میں اتنا عالم نہیں ہوں. صحیح ہے. تو یہ دو انسان ہو گئے, ایک وہ جو ہم دکھاتے ہیں اور ایک وہ جو ہم اپنے آپ کو مانتے ہیں. اچھا اب یہ جو اپنے آپ کو مانتے ہیں یہ بھی کئی قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک وہ انسان ہے جس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں اصل میں کون ہوں. بہت سارے انسانوں کو اپنا اصلی انسان پہچاننے کا موقع نہیں ملتا ہے. وہ ایک خواب کے اندر اپنے آپ کو کچھ سمجھتے رہتے ہیں. مثلا کتنے فیصد لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم دوسروں سے بہتر نہیں ہیں اللہ کی بندگی میں؟ زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہوں گے ہم دوسروں سے کافی بہتر ہیں. زیادہ تر لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. مثلا اگر کوئی اس سے پوچھے تم زیادہ اچھے فیصلے کرتے ہو یا تمہارا ہمسایہ زیادہ اچھے فیصلے کرتا ہے, ممکن ہے سامنے وہ کچھ بول دے, لیکن اگر اندر پوچھیں تو وہ اندر زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں میرے فیصلے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. تو ہم دو قسم کے انسان ہیں, ایک وہ جو ہم دکھاتے ہیں, ایک وہ جو ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں. اب ایک تیسرا انسان بھی ہے, وہ کون ہے؟ جو ہمارے اندر ہے, ہم اس کو پہچانتے بھی نہیں ہیں لیکن ہے ہمارے اندر. اصل میں ہم کون سے ہیں؟ وہ تیسرا والا. یہ مجھے ابھی کچھ عرصے میں توجہ نصیب ہوئی اس بات کے اوپر کہ وہ تیسرا والا انسان کون سا ہے. تو ہم ایک وہ انسان ہیں جو دکھاتے ہیں, ایک وہ انسان ہے جو اپنے آپ کو جانتے ہیں, اور ایک وہ انسان ہے جو ہمارے اندر چھپا ہوا ہے اور ہم اصل میں وہ ہیں. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, پیروی کس میں کرنی ہے؟ اس تیسرے انسان نے کرنی ہے. کیوں؟ برزخ تیسرے انسان کی ہے. پہلا تو جعلی ہے, وہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ جعلی ہے, ہم لوگوں کو کچھ دکھا رہے ہیں. دوسرا بھی جعلی ہے چونکہ یہ ہمارا اپنے بارے میں پرسپشن ہے, ریالٹی نہیں ہے. تیسرا وہ ہے جو اصل ریالٹی ہے. بہت کم خوش نصیب انسان ایسے ہوتے ہیں جن کا پرسپشن اور ریالٹی میچ کرتا ہے, زیادہ تر میچ نہیں کرتا. بہرحال کچھ لوگ اندر آنا چاہتے ہیں, شاید جگہ کی کمی ہے, یہاں بہت جگہ ہے. درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف جائیے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. اب وہ جو پیروی کرنی ہے وہ کس نے کرنی ہے؟ زیادہ تر ہمارا مصنوعی کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دکھانے پہ بہت محنت کرتے ہیں کہ ہم نبی کے پیروکار ہیں. زیادہ تر ہم جو پیروی کے نام پہ محنت کرتے ہیں وہ کس انسان پہ کرتے ہیں؟ وہ جو دکھانے والا ہے. تو مثلا میں اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا تو میں الٹے ہاتھ سے پانی نہیں پیوں گا. کیوں؟ مجھے پتہ ہے یہ ساری پبلک میرے سر کو آ جائے گی بعد میں کہ مولانا تم نے الٹے ہاتھ سے پانی کیوں پیا. اچھا اگر میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں تو میں کہوں گا ٹیک اٹ ایزی, سیدھے سے پیو, الٹے سے پیو, کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں. ہاں ٹھیک ہے اگر موقع ملا تو سیدھے سے پی لوں. لیکن پبلک کے سامنے, پبلک کے سامنے نہیں, ورنہ مارا گیا میں. پیروی کس میں کرنی ہے؟ دکھانے والے نے کرنی ہے. وہ تو جعلی ہے, وہ تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً ریاکاری ہے تقریباً. البتہ اس کے بھی ایک پازیٹیو پوائنٹ ہو سکتا ہے. کوئی آدمی یہ کہے کہ یار میں لوگوں کے سامنے کم سے کم سنت نبی کی تحقیر نہیں کرنا چاہتا, لوگوں کے سامنے میں کم از کم سنت نبی کا احترام کرنا چاہتا ہوں. آپ اپنے اپنی زندگی میں جیسا بھی ہوں لیکن سامنے بہرحال میں احترام کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. لیکن بہرحال ریاکاری اور اس میں بہت باریک سا فرق رہ جائے گا, کچھ پتہ نہیں چل پائے گا کب ریاکاری ہو گئی کب یہ ہو گیا. تو پیروی کس نے کرنی ہے؟ وہ جو دکھانے والا انسان ہے. میں نے کہا یہ تقریباً فضول کام ہے, یہ ریاکاری اور اس میں بہت تھوڑا سا ہی فرق ہوگا, بلر ہو جاتا ہے نا کہیں پہ جگہ. اس میں کرنی ہے جو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. ہاں اس میں کرنی چاہیے, لیکن اگر میں وہ خوش نصیب نہ ہوا جو اپنی حقیقت کو جانتے ہیں, جو بہت کم ہے, تو اصل پیروی اس انسان نے کرنی ہے جو میرے اندر چھپا ہوا ہے, اندر چھپا ہوا. اچھا اگر میرا اندر چھپا ہوا انسان نبی کا پیروکار ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوگا کہ میں زور زبردستی نہ کروں تب بھی نبی کا پیروکار نکلوں گا. پھر مجھے زور زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ اندر والا انسان مجھ سے نبی کی پیروی کروا لے گا. اب ذرا مجھے بتائیے گا, ہم زیادہ تر ایسے ہیں کہ نبی کی پیروی کے لیے زور زبردستی کرنی پڑتی ہے یا خود سے ہو جاتی ہے؟ زیادہ تر خود سے نہیں ہوتی, ہمیں زور زبردستی کرنی پڑتی ہے. مثلا نبی کہتے ہیں سچ بولو. سچ بولنا پہلی عادت ہے لوگوں کی یا نہیں ہے؟ نہیں, سچ بولنے کے لیے ذرا دم لگانا پڑتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا قربانی دو, ایثار کرو, ایثار پہلی عادت ہے؟ نہیں. انفاق پہلی عادت ہے؟ نہیں, اس کے لیے دم لگانا پڑتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اندر والا انسان پیروکار نہیں ہوا ہے. اور پیروی کس میں کرنی ہے؟ اندر والے میں کرنی ہے, کیونکہ قیامت میں اور برزخ میں ظاہر اس کا ہے, ظہور اس کا ہے, نہ اس مصنوعی کا جو ہم دکھاتے ہیں. اس کا تو خیر کوئی حقیقت ہے ہی نہیں اصل, وہ تو صرف تخیلاتی ہے. اور نہ وہ جو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, چونکہ ہم بہت اوقات احمقانہ حد تک اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں جبکہ ہم اتنے اچھے ہوتے نہیں ہیں. بلا وجہ کی حماقت میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم پتہ نہیں جنتوں کے سبز ترین باغوں میں ہم داخل ہوں گے, اور برابر والا کب جائے گا؟ برابر والے کو اگر میں نے موقع دے دیا تو اس کو بھی لے آؤں گا, ورنہ یہ تو نہیں پہنچ پائے گا. کیوں؟ اپنے بارے میں اتنی خوش فہمی ہے. ہمیں معمولاً اپنے بارے میں بڑی خوش فہمی ہے, لاحق کوئی بھی. تو یہ مصنوعی انسان ہے جو ہم نے اپنے آپ کو بنا کے رکھا ہوا, اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں ہم لوگ مصنوعی ہیں. بس وہ جو ہم دکھاتے ہیں دوسروں کو وہ تو 100% مصنوعی ہوتا ہے. اتنا صادق کوئی نہیں ہوتا جو اپنے آپ کو کھول کے دکھائے زیادہ تر. اور جو ہم زیادہ تر انسان ہیں وہ اپنے آپ کو جو سمجھتے ہیں یہ بھی نہیں ہوتے. یہ اپنے بارے میں انتہائی, میں نے عرض کیا دوسری دفعہ کہوں گا, احمقانہ خوش فہمی میں مبتلا ہے, احمقانہ حد تک خوش فہمی میں. اتنی خوش فہمی انسان کو اپنے بارے میں نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہمیں اپنے بارے میں ہے. اپنے بارے میں بھی اور اپنے نتیجے کے بارے میں بھی احمقانہ خوش فہمیاں مبتلا ہیں ہم. اور نتیجہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اور ایک تیسرا انسان ہے جو چھپا ہوا ہے, پیروکار اس کو ہونا ہے. اگر یہ پیروکار ہوا نبی کا تو بعد میں تو جو کچھ ہوگا وہ اس کے اندر والے کا ظہور ہے، اور کچھ نہیں ہے، اندر والا ظاہر ہوگا صرف، پھر ہمیں بناوٹی اور تصنعی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ اب یہ جو اندر والا پیروی کرے نبی کی، وہ کس چیز میں کرے؟ رحمت ہونے میں۔ یہ پہلے ثابت ہوا ہے، پہلا پوائنٹ یہی تھا کہ جس چیز میں نبی کی پیروی کرو وہ رحمت ہے، اور پیروی کون کرے؟ وہ اندر والا انسان۔ اب دیکھیں یہ مطلب ہے پیروی کا۔ بس پیروی صرف یہ نہیں ہے پانی پینے کے لیے ہاتھ اٹھا لیا، دیٹس اٹ، یہ کیا ہوا؟ اس گہرائی میں جاؤ، اب بتاؤ نبی کی پیروی کتنی کی، اب وہ کون ہے جس کے اندر نبی کے اخلاق آئے، اب وہ کون ہے جس کے اندر نبی کے اوصاف آئے، اطوار آئے، اور نبی کی رحمت آئے، یہ کیسے ہوگا؟ اب موضوع شروع ہوا ہے۔ اب کہیں گے لوگ پونا گھنٹہ تو گزار دیا، اب موضوع شروع کیا ہے، تو میں نے اصل میں جو موضوع ہے، بعض موضوع ایسے ہوتے ہیں موضوع کو بیان کرنا اصل ہوتا ہے، خود موضوع میں کوئی خاص بات نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا، موضوع کو بیان کرنا اصل تھا کہ رحمت کا مطلب کیا ہے، کیوں ہے، اور پیروی کا مطلب کیا ہے۔ اب یہ پیروی کیسے ہونی ہے اس کو تو میں دو تین منٹ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن میں دو تین منٹ بھی آپ کو صرف حوصلہ دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں، دو تین منٹ سے زیادہ لگیں گے، میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں، میں حوصلہ دلانے کے لیے کہتا ہوں، دو تین منٹ میں کہہ دوں گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ نے دیکھا نا آج کل دنیا میں آٹومیشن بہت آئی ہوئی ہے، آٹومیشن یعنی ہر چیز خود سے ہوتا رہے، خود سے ہوتا رہے۔ اب اسی میں وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی آ گئی، تو اب جو دنیا میں نیکسٹ فیز میں آٹومیشن آنے والی ہے وہ اللہ جانتا ہے کیا آنے والا ہے، کہ مثلا پہلے آپ کے پاس کمپیوٹرز آئے، کمپیوٹرز کے بعد، کمپیوٹر سے پہلے بھی آٹومیشن آ رہی تھی، کچھ چیزیں تھیں جو خود سے ہو رہی تھیں مثلا، لیکن کمپیوٹرز کے بعد آٹومیشن نیکسٹ لیول میں داخل ہو گئی، اور اب جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا اس کے ساتھ مکسچر بنے گا، یعنی آٹومیشن، کمپیوٹرز، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ معاملہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا، ایسی جگہ پہنچ جائے گا جو ہم نے ابھی فی الحال نہیں سوچا ہوا ہے، کم از کم ہم میرے جیسے آدمی نے شاید نہیں سوچا ہوگا۔ تو مثال کے طور پر کیا ہوگا، مثلا گاڑیاں خود سے چل رہی ہوں گی، ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ اپنے خراب سے بیٹھے رہیں، سب کی گاڑیاں اپنی اپنی ہوں گی نہیں، پھر اپنی اپنی گاڑیوں کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، پھر اتنی ڈھیر ساری بڑی بڑی روڈس کی ضرورت ہوگی، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، کمپیوٹرز گاڑیاں چلا رہے ہوں گے، وہ اتنے قریب قریب چلا لیں گے، کوئی ٹکرانے والا بھی نہیں ہوگا، سگنلز ہوں گے، کیا ضرورت سگنلز کی، اگر کسی نے فیصلہ ہی نہیں کرنا، سب کچھ آٹومیشن پہ ہونا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ، تو سگنلز کی کیا ضرورت ہے۔ پھر پارکنگ لاٹ چاہیے ہوں گے، پارکنگ بلا وجہ کی چیز ہے، گھروں کو گاڑیاں خریدنی ہیں، بالکل نہیں خریدنی، کسی کو کچھ نہیں چاہیے، کال کرو گاڑی گھر پہ آئے گی، جہاں جانا ہے چلے جانا، گاڑی پہ کہیں اور چلی جائے گی، صحیح، اس کو ہم کہتے ہیں آٹومیشن۔ اگر آپ کو پہچاننا ہے کہ آپ اصل میں کون ہیں، تو آپ کا دیکھیں آپ کا آٹو کیا ہے، جو خود سے ہوتا ہے وہ کیا ہے، وہ میں اور آپ ہیں، وہ میں اور آپ، ہم آٹو پر چلیں تو رحم دل ہیں، سنگ دل ہیں، ہمدرد ہیں، خود غرض ہیں، موقع پرست ہیں، کیا ہیں آٹو پر، کیا ہے، بہت بڑی مشکل ہے ہماری۔ اور یہ آٹو کو سمجھنا کہ ہم اندر کیا ہیں، یہ ہمیں بتائے گا ہم نے نبی کی پیروی کتنی کی۔ اب مثال کے طور پر میں کہیں پہ چل رہا ہوں اور وہاں پہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے، کسی انسان کو مشکل میں دیکھ رہا ہوں، ایک دفعہ میں کسی کو مشکل میں دیکھتا ہوں اور گویا نہیں دیکھا، مشکل میں کیا کروں، میں بھی آ رہا تھا تو جب ہم نے لیاری ایکسپریس وے سے ایگزٹ لیا اور گارڈن کی طرف آئے، تو گارڈن کے سامنے والے فٹ پاتھ کے اوپر ایک آدمی یوں دیوار سے ٹیک لگائے پڑا تھا۔ اچھا، اب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ آدمی نشے میں پڑا ہے، کیونکہ وہاں بعض اوقات ہرنچی بھی پڑے ہوتے ہیں وہاں پہ، یا یہ کسی مشکل میں پڑا ہے، اگر مشکل میں پڑا ہے تو اس کو میری مدد کی ضرورت ہے، اور اگر ہرنچی ہے تو میں شاید اس کی مدد زیادہ نہیں کر پاؤں گا۔ کیا میں نے اپنے دل میں اس کے لیے رحم احساس کیا تھا؟ کیا میں اجنبیوں کے لیے اپنے دل میں رحم احساس کرتا ہوں؟ اگر نہیں کرتا تو میں رحم دل انسان ہوں کیا؟ اپنے بچوں کے لیے تو جانور بھی رحم احساس کرتا ہے، وہ تو جن بھی ہوگا نا تو وہ بھی اپنے بچوں کے لیے رحم احساس کرے گا، جانور نجس ترین جانور بھی ہوتا ہے نا اپنے بچے کے لیے رحم احساس کرتا ہے، ہم کیا ہیں پھر؟ یہ کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے رحم دل ہوں اس کا مطلب ہے کہ ہم رحیم خدا کے رحمت للعالمین نبی کے امت مرحومہ میں شامل ہو گئے؟ نہیں، اس کے تو جانور بھی ہوتے ہیں ایسے، اس سے شامل نہیں ہو رہے. اب تو ایک اور مصیبت ہے، اب تو کیا مصیبت ہے؟ اب تو یہ مصیبت ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے بھی رحیم نہیں ہیں، گھر والوں کے لیے بھی رحیم نہیں ہیں. کیا مطلب؟ اتنی خودغرضی چاہیے، اتنی خودغرضی چاہیے اجنبی کے لیے، ہمسائے کے لیے، آس پاس کے لیے رحم دل ہو. ارے یہ تو اپنے باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بھی رحم دل نہیں ہے، اپنی بیوی اور بیوی شوہر کے لیے رحم دل نہیں ہے، دوسروں کے لیے کیا رحم دل بنیں گے؟ کیا نشانی ہے؟ جا کے ذرا گھروں کے اندر دیکھو تو صحیح، ہاتھ اپائی سے لے کر گالیوں بکواسیات تک، یہ سب یہ رحم دل لوگوں کی کاروائیاں ہیں، یہ رحم دل لوگوں کی حرکتیں ہیں. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں ہم امت مرحومہ کا حصہ ہے، رحمت للعالمین کے پیروکار ہیں. رحمت للعالمین کے پیروکار ہوتے تو ہماری رحم دلی کا یہ عالم ہوتا. اگر کوئی واقعاً امت محمدی میں شامل ہو اور محمد رحمت للعالمین سلام اللہ علیہ درود بھیجے گا محمد العالمین اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ اس کو رحمت کا پیکر ہونا ہوگا، رحمت اس کے اندر سے آٹو پہ نکلے. اور کس کے لیے نکلے؟ نہ اس کے لیے جس سے یہ وابستہ ہے یا وہ اس سے وابستہ ہے، اولاد تو وابستہ ہے، اس کے لیے نکلے جو وابستہ نہیں ہے. کیسے؟ جیسے نبی کی رحمت برستی تھی حتیٰ پرندوں پہ، جانوروں پہ، کافروں پہ، مشرکوں پہ، دشمنوں پہ، سب پہ رحمت برستی تھی. اب اگر میں چاہتا ہوں میں رحمت للعالمین کی پیروی کروں تو کیا کروں؟ اپنی بیوی بچوں کو کھانا دے دوں اور سمجھوں کہ میں رحمت للعالمین کا رحیم ساتھی بن گیا، رحم رحما بینہم ہو گیا. عرض کیا بھائی، یہ کھانا تو جانور بھی کھلاتا ہے، جانور بھی کھلاتا ہے، اس میں کوئی رحمت کی نشانی اتنی نہیں بن پائے گی. کب بن پائے گی؟ میں نے عرض کیا ایسی بن پائے گی کہ جب میں اور آپ سورس بنے رحمت کے لیے. اچھا چلیں ایک اور مسئلہ، مغرور انسان رحیم ہو سکتا ہے؟ نہیں بھائی، جو مغرور ہے، ایروگینٹ ہے، کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتا، انسان ہی نہیں سمجھتا، تو یہ اس پر رحم کھائے گا؟ رحم کیا کرے گا یہ؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ صفت رحم بہت وسیع ہے، رحم دل ہونے کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا. مثلا پہلے انسانوں کو انسان سمجھے، پھر اپنی ذمہ داری سمجھے، پھر یہ سوچے کہ میں نے کچھ کرنا ہے، اتنے سارے اسٹیپس کراس کرے تب یہ انسان رحم دلی کے سرکل میں داخل ہوگا. پھر اس کے بعد اپنی عادت رحم کرنے کی اتنی بنائے کہ آٹو پہ رحم جاری ہو، تو یہ شخص کہلائے گا یہ شخص رحیم ہے. اب ہم سمجھ رہے تھے ہمیں رحمت للعالمین کی پیروی کرنے کے لیے یہ کرنا ہے کہ اپنے کسی ایک بچے کا نام رحیم رکھنا ہے، ہم یہ سمجھ رہے تھے. اب پتہ چلا بھائی پوری زندگی الٹ پلٹ کریں گے تب کہیں جا کر ہم رحیم بنیں گے، اور وہ ایک صفت میں نبی کے پیروکار بنیں. اچھا آپ اگر شروع کرنا ہے تو کہاں سے شروع کریں؟ ایک چھوٹا سا کام جو سمجھ میں آتی ہے بات، وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ ریویو کریں اپنے اعمال کے اوپر، خاص کر ان اعمال کے اوپر جن کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کہ اگر میں رحیم ہوں تو رحیم کو ایسا ہونا چاہیے، رحمت نبوی یہ کرتی ہے. اگر کسی غیر کو دیکھتا مشکل میں اور رحمت نبوی کا میرے اوپر کوئی اثر ہوتا تو میں یہ کرتا؟ اس کو تھوڑا سوچ لیں. کہاں سے شروع کریں؟ گھر سے شروع کر لیں اسٹارٹنگ پوائنٹ کے طور پہ، لیکن اس میں غرق نہ ہوں، تھوڑا سا پھیلا لیں، تھوڑا اعزہ، اقربا، ہمسائے، اجنبی. اچھا ایک آخری بات، آپ دعا کریں کہ آخری ہی ہو، ورنہ میں آخری کہہ کر بھی دوبارہ دو چار باتیں کر ڈالتا ہوں. ایک بات کیا ہے، مجھے یوں لگتا ہے، ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ خدا مثال انسان کو زندگی میں ایک آدھ دفعہ کو ایسا موقع دیتا ہے کہ تم نے ساری زندگی گند کیا تھا نا، ایک چانس دیتا ہوں، اسے اویل کر لو، میں ساری زندگی نپٹا دوں گا. مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ میری زندگی میں نہیں دیکھتا کہ میں رحیم ہوں مثلاً، لیکن کہیں جا کر ایک جگہ پہ کھڑا کرے گا اور کہے گا اگر تو نے یہاں رحم دکھا دیا نا تو میں تیری ساری زندگی صحیح کر دوں گا، رحیم مان لوں گا تجھے. یہ موقع مس نہ ہو جائے. یہ ہر صفت پہ آتا ہے، لگتا ہے رحم پہ بھی آئے گا، صدق پہ بھی آئے گا. ایک دن ہے مثلا، کبھی سچا تھا کبھی جھوٹا تھا، ایک چانس خدا دے گا کہ اگر تو نے یہاں سچا ہونا ثابت کر دیا نا تو میں تجھے صادقین میں شمار کر لوں گا، یہاں نماز پڑھ لی تو میں مصلی کاؤنٹ کروں گا، یہاں یہ کام کر لیا تو میں انفاق کرنے والا کاؤنٹ کر دوں گا. مجھے لگ رہا ہے جیسے خدا ہماری زندگی میں یہ شارٹ کٹس دیتا رہتا ہے اور ہمیں ان صفتوں پہ آزماتا رہتا ہے. ایک تو روٹین میں آزماتا ہے، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، متقین کے اموال کے اندر طے شدہ حق ہوتا ہے سائل کے لیے اور محروم کے لیے. جہاں پیسہ لیتا ہے وہیں پہ طے کر لیتا ہے اتنا تو سائل اور محروم کا ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. یہ تو روٹین میں ہے. ایک دفعہ کہیں ایسا ہوتا ہے، کوئی موقع دیتا ہے، کہتا ہے کہ تو نے یہاں پہ صدقہ دے دیا نا تو میں قیامت تک کے لیے تیرے صدقے قبول کر لوں گا. اور یہ مختلف صفتوں پہ ہم آزمائے جاتے رہتے ہیں. مجھے سمجھ میں یوں لگ رہا ہے ایسے کہ جیسے صداقت پہ علیحدہ آزمائش ہے، رحم دلی پہ علیحدہ آزمائش ہے، ایثار پہ علیحدہ آزمائش. یہ سمجھنے، یہ جو موقع ہوتے ہیں کیسے موقع ہوتے ہیں، یہ ایسے موقع ہوتے ہیں جیسے مثلاً، ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، جیسے مثلاً میں ایک راستے سے چلنا تھا، اس راستے سے 50 کلومیٹر چلتا تو ایک منزل پہ پہنچتا، لیکن 5 کلومیٹر بعد ایک سوراخ ہے، اگر اس میں سے گھس جاؤں نا ایک ٹنل ہے اور وہ 50 کلومیٹر پہ پہنچا دے گی. اب اسے میں کیا بولوں؟ اس کو بولوں بونس، بونس اسٹیج، کوئی ایڈوانٹیج، کیا. بہرحال زندگی میں ایسے آتے رہتے ہیں، یہ نہ مس ہو جائے، انہیں اویل کرنا چاہیے. اس کو ہم لوگ اسپیشلی کیا بول سکتے ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں خاص توفیق. ایک عام توفیق ہوتی ہے کہ بھائی یہ ٹنل تمہیں دکھا دیا، یہ آخر میں جا کے 50 کلومیٹر پہ تمہیں منزل پہ پہنچا دے گی. ایک خاص توفیق ہے. خاص توفیق کیا ہے؟ اس ٹنل میں ایک دروازہ ہے، اگر تم نے یہ دروازہ پکڑ لیا نا شارٹ کٹ میں 50 کلومیٹر پہنچ گئے. اس کو ہم کہیں گے خاص توفیق. اس کو اور ایک اور لفظ کہیں نظر لطف. تو ہم کیا کہتے ہیں مثلا دعاؤں میں؟ خدا امام کی نظر لطف نصیب فرمائے. عام نظر نہیں ہے یہ نظر، نظر لطف ہے، لطف و کرم کی نظر فرمائے. یہ جو نبی رحمت ہیں یہ انسانوں کو رحیم بنانے کے لیے نظر لطف بھی ارسال فرماتے ہیں، نظر لطف ارسال فرماتے ہیں. ایک تو نبی کی رحمت ہے جو عمومی رحمت ہے سب کے لیے، ایک نبی کی رحمت ہے جو مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، ایک نبی کی رحمت ہے جو اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے رحمت ہے، ایک نبی کی کوئی ایسی رحمت بھی ہے جو ایسا ایک شارٹ کٹ کریٹ کر دیتی ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ اس چینل کے ذریعے سے خاص رحمت کے اوپر پہنچ سکتا ہے. اور یہیں سے پھر ساری چیزیں طے ہو رہی ہوتی ہیں، شفاعت بھی طے ہو رہی ہوتی ہے قیامت میں، مثلا جیسے برزخ میں اور محشر میں فلاں فلاں نبی کی ہمسائیگی طے ہوگی. بھائی اس نے اگر اس چانس کو اویل کر لیا تو گویا اس نے نبی کی ہمسائیگی کو اختیار کر لیا. تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں ہوشیار تو ہمیشہ رہنا چاہیے لیکن خاص موقعوں پہ زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ موقع ہم سے مس ہو جائیں اور پھر ہم اسی روٹین کے اندر رہیں. اور کس کو نصیب ہونا چاہیے وہ موقع؟ وہ موقع ظاہر ہے نصیب انہیں کو ہونا چاہیے جو اپنے روٹین کو سنبھال رہے ہوں, ورنہ اگر کوئی شخص روٹین کو ہی نہیں سنبھالے تو اسے خاص موقع کیوں نصیب ہوگا؟ پہلے تو روٹین کو سنبھالے. تو اب میں کیا کروں, آپ کیا کریں؟ میں یہ کروں کہ یہ سوچوں کہ نبی رحمت کا اگر میں پیروکار ہوں تو مجھے کیسا ہونا چاہیے, کس کس کے لیے رحمت کا سبب ہونا چاہیے. 100% تو میں نہیں ہو پاؤں گا لیکن کبھی کبھی اظہار رحمت خلوص کے ساتھ کر ڈالوں تو انشاءاللہ نبی رحمت اسے قبول فرمائیں گے, اور یوں ہم رحمت للعالمین کی پیروی میں اس سفر کو طے کر پائیں انشاءاللہ, جس کا آغاز بھی خدا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. وہیں سے شروع ہوئے, وہیں پہ ختم ہوں گے. عبودیت اور بندگی راستہ ہے اور رحمت للعالمین اس میں ہادی اور رہنما ہے انشاءاللہ تعالی. نبی اور اولاد نبی پر, ان کے دین کی عظمت پر, ان کے وارث کے ظہور کی تعجیل کے لیے, ان کی نصرت اور نصرت کی شہادت کے حصول کے لیے درود بھیج محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار سے دعا کرتے ہیں, خدایا تجھے نبی رحمت کا واسطہ, پروردگار قرآن نبی اور اولاد نبی کا واسطہ, ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے خدایا دنیا اور آخرت میں نبی اور اولاد نبی کی ہمراہی شفاعت نصیب فرما. خدایا ہماری زندگیوں کو ان کی رضایت اور خوشنودی کا ذریعہ قرار فرما. نسلاً بعد نسل قیامت تک, ہماری اس نسل اور قیامت تک تمام نسلوں کو نبی اور اولاد نبی کے پیروکاروں میں قرار فرما. خدایا تیری رحمت کے منتظر ہیں پروردگارا, ہم سب کی عاقبت اپنی پسند کے مطابق قرار فرما. اے پاک پروردگار تو نے دنیا اور زندگی نصیب فرمائی ہے, خدا جو زندگی تو نے نصیب فرمائی اس میں موت خوبصورت ترین موت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تیری وارث کے منتظر ہیں لوگ, خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا, ان کی قربانیوں کا واسطہ, ان کی مظلومیت کا واسطہ اور قرآن کی نورانیت کا واسطہ, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانے ساروں میں شامل فرما, ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اسی توجہ کے ساتھ, ایسے نہیں کیجیے گا جب میں آپ سے کہوں درود بھیجیں تو آپ درود بھیجنے کے بجائے اٹھنا شروع ہو جائیں. ہم لوگ جب ہم کہتے ہیں درود بھیجیں تو سب لوگ اٹھنا شروع ہو جائیں, سمجھتے ہیں جیسے یہ اناؤنسمنٹ ہے ختم ہونے کا. نہیں, ایک کام ہے درود, یہ میری بھی غلطی ہے. مثلا ہم کہیں درود بھیجیں اور پھر جگہ چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے, اپنے آپ کو سیٹل کریں گے, جب تک آپ درود بھیجیں ہم اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں. ہم لوگ درود کو ٹائم آؤٹ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, یہ ہم صحیح نہیں کر رہے. مثلا جب ہم مولانا کوئی دعا کر رہے ہوتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں درود بھیجیں تو لوگ یوں کرتے ہیں اٹھ کے جانا چاہتے ہیں, یہ درود کس نے بھیجا پھر؟ درود پہ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ مجھے سمجھ میں آیا کہ میں غلطی کر رہا ہوں. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اب جب میں درود پڑھنے کا کہوں تو کہوں گا بھائی پہلے درود بھیجنا ہے پھر کھڑے ہونا, نہ کہ کھڑے ہو جائیں پھر درود بھیجتے رہیں. مثلا ہم لوگ یوں ہاتھ کھولتے ہیں کہتے ہیں درود بھیجیں محمد وال میں, تو یوں کر دیا, یہ ہاتھ کھلے رکھو درود بھیج رہے ہو, مانگ رہے ہو نا, تو مانگتے رہو گے, اللہ سے مانگ ہی رہے ہو ان شاء اللہ. توجہ فرمائیں گے تاکہ درود کی طاقت بڑھ جائے. درود کی طاقت بڑھ گئی تو نبی اور اولاد نبی سے ہمارا رشتہ بڑھ جائے گا, ہم کے نزدیک پہنچیں ان شاء اللہ. نبی اور اولاد نبی پہ درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.